أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وهبك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين يا رب العالمين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات گزشتہ گفتگو میں یہ بات بیان کی گئی کہ آخری زمانے کی جو برائیاں ہیں، آخری زمانے کے جو حالات ہیں، نمبر ایک، ان کو سننے کے بعد انسان اتنا خوفزدہ نہ ہو جائے کہ پھر ڈر کر یہ کہہ دے، خوف کے مارے یہ کہہ دے کہ خدا بندہ تو نے اتنے سخت زمانے میں مجھے پیدا کیوں کیا. اس لیے کہ جو علامتیں اور جو خون خرابے آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوں گے تو یہ ایسے ہیں کہ واقعا انسان جو ہے وہ ڈر جائے. اور دوسری جانب آخری زمانے کی برائیاں اور اس میں گناہوں کے وہ دلدل کثرت کے ساتھ آلودگیاں، تو انسان یہ سوچے کہ اب ان گناہوں سے بچوں گا کیسے. تو کل یہی بیان کیا گیا کہ توبہ کا در کھلا ہے خداوند عالم سے، کبھی بھی اور اس کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو روایات کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں افضل اہل کل زمان، اور چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ کتب اللہ لہ الف اجر مثل شہداء بدر و احد، یا مولا کائنات فرما رہے ہیں فبا شوقاف الا مجالستہم وبا اصفاہ علی فقدہم، کہ مجھے کتنا شوق ہے کہ آخری زمانے کے اپنے چاہنے والوں کے درمیان جا کے بیٹھوں، اور مجھے کتنا افسوس ہے کہ وہ میرے درمیان موجود نہیں ہے. تو یہ سب کی سب باتیں سننے کے بعد واقعا انسان پھر شکر خدا ادا کرتا، البتہ اس چیز کے ساتھ یہ سارے اجر، یہ سارے مرتبے اور یہ سارے درجے یہ اسی وقت ملیں گے کہ جب انسان ایمان کے ساتھ یہ باتیں اور یہ درجات کہ شہدائے بدر اور احد کے درجات بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ، یہ کسی فاسق اور فاجر کو ملنے والے نہیں. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بات کرے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کسی حد تک ویلڈ بھی ہو کہ دیکھیے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو سالم رکھے، گناہوں سے محفوظ رہے اور ساری باتیں، کل ہی آپ نے اس فاحشہ عورت کی جو روایت پڑھی تو اس میں اس کے ایک عمل کے ذریعے سے، ایک عمل کی وجہ سے کتنی گناہگار، لیکن ایک عمل اس بات کا سبب بن گیا کہ اس زمانے کے نبی کو پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو پھر جب ایسا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی کوئی ایک عمل ایسا ہو اور خدا جو ہے ہمیں واقعی معاف کر دے، ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو اس کی مغفرت کر دے. تو دیکھیے یہ بات اگر کسی کے ذہن میں آتی ہے اور بعض اوقات کہی بھی جاتی ہے کہ خدا تو بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تو ایک عمل سے مثلاً اتنے بڑے گناہگار کو اتنے سارے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے گزشتہ شب میں نے بیان کیا، تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں کوئی بہت لیتھل قسم کا، بہت خطرناک قسم کا وائرس پھیل جائے کہ جس کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ وہ وائرس اور اس کی بیماری جس کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا، سپوز کہ اس وائرس کا آپ کو افیکٹ کرنا، آپ پر اس کا اثر ہونا، اس کا چانس 1% یا 2%، لیکن چونکہ پتا ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ زندگی کو ختم کر دے گا تو 1% چانس بھی انسان اس کا رسک نہیں لے گا، بلکہ ویکسینیشن کروائے گا، اپنی بھی ویکسینیشن کروائے گا، اپنے گھر والوں کی بھی ویکسینیشن کروائے گا ذرا سی بھی اگر اس کے اندر عقل ہوگی. تو جب ایسے وائرس کے جو انسان کے جسم کو ختم کر رہا ہے اور 1% چانس ہے، 2% چانس ہے افیکٹ ہونے کا، تو انسان جو ہے رسک نہیں لیتا. تو یہ تو مرنے کے بعد کی پوری زندگی ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے. تو جب یہاں رسک نہیں لے سکتا تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرا سی عقل رکھنے والا انسان یہ رسک لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے، ہر قسم کا کام کرے کہ بھائی شاید کوئی میرا ایک عمل ایسا ہو کہ جو خدا کو پسند آ جائے. تو پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ، خود یہ کہنا، لاوبالی پن سے زندگی گزارنا، بے احتیاطی سے زندگی گزارنا، خدا کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا صرف اس بنیاد پر کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، خدا تو بڑا غفور الرحیم ہے، خود یہ گناہانے کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ، دو گناہ جو ہیں بالکل برابر کے ہیں. ایک ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا. چوتھے امام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پاگل ہو گیا. مولا نے پوچھا کہ یہ اچھا بھلا تھا، یہ پاگل کیوں ہو گیا؟ لوگوں نے جواب دیا، اس نے کسی بات میں تیش میں آ کے، غصے میں آ کے اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ابن رسول اللہ اس کو اتنا خوف طاری ہوا، اتنا ڈر گیا عذاب سے، سزا سے، خداوند عالم کے غضب سے، کہ ایک مرتبہ اسی افسوس میں اس کے دماغ پر اثر ہوا اور یہ پاگل ہو گیا. امام نے فرمایا البتہ اس کا دوسرا گناہ زیادہ بڑا ہے. کہا فرزند رسول اس نے تو دوسرا گناہ کون سا، یہ تو پاگل ہو گیا، قتل کی اور قتل کی، آپ فرما رہے ہیں دوسرا گناہ. فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، قتل کرنا بڑا گناہ تھا اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا، تو ایک گناہ خود یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اور بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا، جب بھی آپ فہرست میں اٹھا کے دیکھیں، علماء جو کتابیں ترتیب دی ہیں، مثلا شہید دست غیب علیہ الرحمہ کی کتاب گناہان کبیرہ اور دوسری کتابوں میں جہاں گناہوں کی فہرست ہے، دو گناہ بالکل جڑے ہوئے ہیں. خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا گناہ کبیرہ، اور اسی طریقے سے خدا کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کہ کوئی بات نہیں، خدا تو معاف کرنے والا، یا مثلا جو ایک لفظ ہم کہتے ہیں چلے گا، یہ تھوڑا بہت کھا لیں چلے گا، تھوڑا بہت یہ کر لیں چلے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چلے گا کا مطلب کیا ہے؟ جب خدا کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں چلے گا، کسی صورت میں بھی نہیں چلے گا. تو ایک بات تو یہ جو مجھے کلیئر کرنا ضروری تھی، ورنہ بعض اوقات اس قسم کے واقعات سے لوگ غلط قسم کے جو ہیں وہ مفاہیم لے لیتے ہیں. تو آج کی حد تک جو بات مجھے بیان کرنی، من ثبت اعلیٰ ولایت نا فی غیبت قائمنا، ہماری ولایت پر جو قائم رہے، اور رسول خدا کی وہ بات فآمنوا بالسواد علی البیاض، وہ لوگ کہ جو سفید پر لکھے ہوئے پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ہر جگہ ایمان ایمان ایمان. تو اب مرحلہ یہ ہے کہ ایمان کے جس کے بارے میں امام ششم کی وہ روایت کہ امام ششم آخری زمانے کے مومنین کے بارے میں پریشان ہے کہ اس زمانے میں ایمان جو ہے وہ کثرت سے سلب ہوگا. تو یہ ساری باتیں جب اس بات کی جانب متوجہ کروا رہی ہیں کہ ایمان کو دیکھنا ہے, ایمان کو دیکھنا ہے, اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ اگر میں اس کو پڑھنا شروع کر دوں تو واقعی وقت ہی نکل جائے کہ کتنے لوگ چاہنے والے تھے, محبت کا دم بھرنے والے تھے, اور آگے چل کے انہوں نے ہی پشت پہ خنجر مارا ہے, آگے چل کر انہوں نے ہی دھوکہ دیا. تو ایمان ہے کیا, ایمان کی ڈیفینیشن کیا, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. دیکھیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں آپ کلمات قصار کو اگر آپ دیکھیں تو 227 227 نمبر کا وہ جو کلمہ قصار ہے اس کو نکالیں گے تو یہ روایت آپ کو مل جائے گی. سئل عن علی, مولا کائنات سے سوال کیا گیا. سئل علی عن الایمان, مولا کائنات سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا. تو مولا نے کیا جواب دیا, مولا نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. یہ ڈیفینیشن ہے پوری مکمل مولا کائنات کی نگاہوں میں ایمان. ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں بیان کیا. ہم کہتے ہیں عقیدہ, عقیدے کو صرف ایمان نہیں کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک عمل نہیں کرے گا, نیک اعمال نہیں کرے گا, صرف نیک اعمال کو ایمان نہیں کہا گیا. ایمان بنا ہے تین چیزوں سے مل کر یا دو چیزوں سے, اس لیے کہ دو چیزیں شروع کی آپس میں تقریباً ملتی ہوئی. الایمان معرفت بالقلب, ایمان یعنی قلب کے ساتھ علم اور معرفت رکھنا. قلب کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا قلبی معرفت, قلبی علم. و اقرار باللسان, وہ جو آپ شہادتین پڑھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا جس چیز پر ایمان, مثلاً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, واشہد ان علی ولی اللہ, یہ اس کو جاری کرنا زبان پر. اور پھر یہاں پر رکا نہیں ہے معاملہ, فرمایا وعمل بالارکان. اور ارکان سے مراد یعنی اعضاء و جوارح, جو انسان کے جسم کے پارٹس ہیں. وعمل بالارکان, اس کے ساتھ عمل کرنا. تو اب دیکھیے یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, تھوڑی سی بات میں کہوں کہ خشک ہوگی ابتدا میں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اب ہر چیز میں نقطے اور ہر چیز میں واقعہ تو نہیں لایا جا سکتا, تو یہ چیزیں بات خشک آ جاتی ہیں, ان کو غور سے سنیں. کہ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اگر صرف معرفت بالقلب ہے وہ ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت بالقلب یجتمع مع الکفر, اس لیے کہ قلب سے کنفرم پتا ہو, یقین ہو. معرفت کا مطلب علم ہو, دل سے علم ہے. یجتمع مع الکفر, پاسبل ہے کہ دل میں یقین بھی ہو, معرفت بھی ہو, لیکن کافر بھی ہو. اور اس کی مثال رسول خدا کے زمانے کے عیسائی, کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی اولادوں سے زیادہ, اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول کو جانتے تھے, علم رکھتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے, لیکن یہ معرفت بالقلب ان کو مومن نہیں بنا سکی. تو صرف معرفت بالقلب کافی نہیں ہے. کیوں؟ لأنها يجتمع مع الكفر, ہو سکتا ہے کہ انسان کافر بھی ہو اور یہ معرفت بھی ہو. وعمل بالارکان, اور صرف عمل کرنا یعنی کیا, کہ معرفت نہیں ہے وہ قلب میں عقیدہ نہیں ہے. وعمل بالارکان, یہ بھی ایمان نہیں بنے گا. کیوں؟ لأنه يجتمع مع النفاق, اس لیے کہ عمل کرنا ارکان سے یہ نفاق کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. یعنی پوسیبل ہے کہ ایک آدمی بہت باعمل ہو, در عین حال منافق ہو. منافق زیادہ عمل کرتا ہی اس لیے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے, ان کی صفوں میں داخل ہونے کا موقع ملے, اسلام کا لبادہ اڑ کے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے الگ الگ کر لی تو ایمان نہیں بنے گا. اگر صرف معرفتم بالقلب ہے, اگر صرف علم ہے تو بھی کافر ہو سکتا ہے, اور اگر صرف عمل ہے تو منافق ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی کہ معرفتم بالقلب بھی ہو اور عملم بالارکان بھی ہو, تو اب جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی اسے کہا جائے گا کہ وہ ہے مومن. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتی ہے, لا ایمان بلا عمل, بغیر عمل کے ایمان نہیں ہوتا, ولا عمل بلا ایمان, اور بغیر ایمان کے اگر عمل ہوگا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور ان دونوں کے درمیان ایسا ساتھ ہے ایمان اور عمل کے درمیان کہ مولا فرماتے ہیں الایمان والعمل رفیقان, یہ دو دوست ہیں, لا یفترقان, ایسے پکے دوست ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. ولا یقبل اللہ احدہما الا مع صاحبہ, اور خدا ان دونوں میں سے ایک کو قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ دوسرا دوست بھی ساتھ میں ہو. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. آج موقع نہیں ہے وائلہ, کل انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں مزید تفصیل بیان کروں گا. آج صرف ایک بات کرنی ہے کہ جب ایمان کی تعریف میں ایک طرف علم ہے اور ایک طرف عمل ہے, تو دیکھیے خود اگر آپ اینالائز کریں علم کو عمل کو, تو علم میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی, کم علم زیادہ علم, عمل میں بھی مرتبے ہوتے ہیں, کم مرتبہ زیادہ مرتبہ. تو وہ چیز کہ جو ایسی چیزوں پر یا ایسی چیزوں سے اس کا قوام بنا ہوا ہے, ایسی چیزوں سے وہ مرکب ہے کہ جس میں کمی اور زیادتی ہوتی, تو پھر ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوگی. اب جو ہے نا آپ کی بھائی, جب علم زیادہ ہو سکتا ہے اور کم ہو سکتا ہے, تو وہ ایمان جو اس علم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ بھی خود بخود کم ہوگا زیادہ ہوگا. جب عمل کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے, تو وہ ایمان جو اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور ارکان اور اعضاء کے درمیان کس طریقے سے سلسلہ, انشاءاللہ کل میں اس کے بارے میں جو روایت ہے مولا کی وہ بیان کروں گا. تو اب ایک سوال ہو سکتا ہے کوئی کرے, اور حق بجانب ہوگا وہ سوال کرنے والا, کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, یہ توجہ سے سنیے گا, اس لیے کہ اسی مسئلے پر بہت جھگڑا ہوتا ہے. ایک طرف کچھ لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک طرف وہ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ایمان کی ڈیفینیشن کو دونوں نہیں سمجھا. اور وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایمان میں عمل چاہیے, کتنے ہی مومن ایسے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں بظاہر لیکن کوئی عمل نہیں. سپوز کہ نہ وہ کسی واجب پر عمل کرتا ہے نہ وہ کسی حرام سے بچتا ہے, ایسا ایک مومن جس کو تو معاشرہ مومن بھی کہلانے کے لائق نہیں سمجھتا, لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ایک آئیڈیل کے ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی کے جو کیا کرتا ہے, اہل بیت سے محبت, دشمنوں سے عداوت, اور اس کا یہ عقیدہ ہے. اب وہ شخص نہ واجبات پر عمل کر رہا ہے نہ حرام سے بچ رہا ہے, تو ایمان کی تعریف میں کیا تھا؟ عمل. تو عمل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ با ایمان نہیں ہے. یہیں پر ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں, اس لیے کہ عمل کا مطلب ضرور اچھے اعمال ہے, ضرور واجبات پر عمل کرنا ہے, ضرور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بٹ یہ آدمی بھی با عمل ہے. سنیے گا میری بات, جو دیندار مومن ہے ذرا اپنے کلیجے کو تھام کے سنیے گا, اس لیے کہ ان کو بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم جو اتنا کچھ کہتے پھرتے ہیں آج مولانا صاحب نے وہ ساری چیز جس پر پانی بہا دیا. وہ آدمی کے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, وہ آدمی کے جو دشمنان ہیں اہل بیت سے, جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر, ان سے بغض رکھنے والا ہے, ان سے نفرت رکھنے والا ہے, اور کوئی عمل نہیں کر رہا. بقول آج کے مثلا داڑھی مونڈ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا اور سارے اعمال خوب سے کچھ نہیں کر رہا, ہم کیا کہتے ہیں؟ بے عمل مومن. اب اس تعریف کا مسئلہ آ گیا تو اسے ایمان سے نکالنا ہوگا. اور دیکھیے, یہ ہمارے مذہب شیعہ کا ایک بڑا امتیاز ہے. سارے جتنے اسلامی فرقے ہیں, دوسرے کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر, شیعہ مذہب وہ ہے کہ جو کسی کو کافر کہے گا تو 10 مرتبہ تحقیق کرے گا. کسی کے بارے میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ شیعوں نے, ہاں جن کے بارے میں واضح ہے, اعظم من الواضحات ہے, سارے مسلمان کہہ رہے ہیں, وہاں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے مثلا, لیکن آئے دن فتوے دے دینا یہ شیعوں کی ریت نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ شیعہ منطق کے ساتھ چلتے ہیں, اس لیے کہ شیعہ کسی کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں. تو اب یہ جو آدمی ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے بھائی یہ بے عمل مومن ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے عمل نہیں ہے, یہ بھی با عمل ہے. اور اسی لیے یہ ایمان کی تعریف میں ہے, لہذا یہ مومن ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی غیبت کرنا حرام, اس کا مطلب یہ کہ اس کی توہین کرنا حرام, اس کا مطلب یہ کہ اس کے مال کو چھین لینا حرام, اس لیے کہ یہ مومن ہے. اچھا, مال کو چھین لینا میں نے غلط مثال دے دی, وہ تو ہر ایک کی, ہر ایک کے, ہر وہ شخص کے جو مسلمان ہے, جائز نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مومن کیسے ہے؟ عمل تو کر نہیں رہا, یہی سمجھانا ہے آج, اور کچھ باتیں اور کرنی. دیکھیے, یہ مومن اس لیے ہے کہ بظاہر یہ عمل نہیں کر رہا جسے ہم عمل سمجھتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں عمل کہا, ابتداء عمل کسے کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ اگر اس شخص سے کہا جائے کہ دیکھو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے, اہل بیت سے محبت, دشمنان اہل بیت سے نفرت, اس کو چھوڑ دو, وہ کیا کہے گا؟ چھوڑ دے گا, کہے گا نہیں, ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے گناہ کرتا ہوں, یہ کام نہیں کر سکتا. یہی اس عقیدے کا عملاً اظہار ہے, یہی اس عقیدے کا, یہی وہ عمل ہے کہ جو قلب کے اندر عقیدہ ہے اس کا عمل بالارکان, اس کا عمل سے ظاہر ہونا, اس عقیدے کو نہ چھوڑنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ باعمل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل کے سب سے لیسٹ فیکٹر پر بیٹھا ہوا, سب سے پائن ترین عمل کی منزل پر ہے, بلکہ اس گاڑی کی طرح ہے جو ایک کھائی کے بالکل ساتھ چپکی ہوئی روڈ پر بالکل کنارے پر چل رہی ہے, جو کسی وقت بھی لڑک سکتی ہے. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے, ہمارے چاہنے والا روزے محشر مت گھبرانا, بس کوشش کرنا شیعہ کا عنوان لے کر آ جانا, مومن کا عنوان لے کر آ جانا. ایک اعلان ہے, اس کو سماعت فرما لیجیے گا, جملہ معترضہ کے طور پر, اے ڈبلیو ایف این رونگ پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے, اے ڈبلیو ایف 662, اے ڈبلیو ایف 662 یہ رونگ پارکنگ میں موجود ہے گاڑی, اس کو جن صاحب کی بھی ہے وہ اسے درست کر لیں اور صحیح جگہ پارک کر لیں. اور الحمدللہ رونگ پارکنگ کا یہ اعلان مجھے فائدہ دے گیا. منتظمین سے گزارش ہے کہ اگر کہیں آس پاس پنکھا ہے تو اسے بھی آن کر دیجیے, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. تو یہ شخص مومن ہے, یہ با عمل ہے, لیکن یقیناً یہ شخص کسی وقت بھی گر سکتا ہے. یقیناً یہ شخص جو گناہ کر رہا ہے, مرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی, اگر خمیازہ ادا نہیں کیا, اگر کفارہ ادا نہیں کیا, تو پھر مرنے کے بعد بڑی سخت منزلوں سے گزرنا پڑے گا, پھر پٹائی بہت خطرناک لگنے والی. پھر یہ آدمی واقعاً اگر یہ کہہ دے کہ بھائی ایک استری جو جل رہی ہو, فل ہاٹ ہو, اس کے اوپر میں ایک منٹ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے، بلکہ میں کہوں گا ایک منٹ کیا، دس منٹ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑا رہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی وہ یہ تو سوچے کہ وہ پروردگار، وہ اہل بیت کے جن کے برکتوں سے، جن کے صدقوں سے ہمیں رزق مل رہا ہے، کوئی تو ایک انسان کے دل میں ہونا چاہیے نا کہ ان کے دل کو رنجیدہ نہ کرے۔ تو ایک بات یہ ابتدا میں کہ پھر ایسا آدمی مومن ہے لیکن سب سے لاس والا مومن، اور پھر دوسری بات اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اب بات آ جاتی ہے مومن کی اور شیعہ کی، ایمان کے اعتبار سے مومن کی اور شیعہ کی۔ مومن عموماً سبھی ہوتے ہیں، حتیٰ یہ شخص بھی میں نے کہا مومن، شیعہ ہونا بہت مشکل، شیعہ ہونا اتنا مشکل کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو، آپ نے کئی دفعہ یہ روایت غالباً سنی ہوگی، حضرت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہو گیا کہ ذرا پوچھ کے آؤ کہ اے شہزادی کونین، میرے شوہر کا یہ سوال ہے کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں۔ جزئی سوال تھا، شخصی سوال تھا، شہزادی شخصی جواب دے دیتی، یا ہاں کر دیتی یا نہ کر دیتی، لیکن دیکھیے یہی اہل بیت کا کمال ہوتا ہے کہ جزئیات کو کلیات میں بدل دی، جزئیات کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لیے قوانین عطا کر دیتے ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا، اپنے شوہر کو جا کے کہہ دو، ان کنت تعمل بما امرناک فانت من شیعتنا، ان کنت تعمل بما امرناک وتنہا عما زجرناک فانت من شیعتنا، اگر تم جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس پر رک جاتے ہو، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اس پر آگے بڑھتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو، فانت من شیعتنا، تو ہمارے شیعہ ہو، والا، اور اگر ایسا نہیں ہے، اہل بیت کی مرضی کہیں اور ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ منظر نہیں دیکھ رہا، آنکھیں جو ہے پرواہ نہیں کر رہی، فرماتی ہیں والا فلا، پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ میسج پہنچا، وہ مومن گھبرا گیا اور دوبارہ پیغام پہنچایا کہ بی بی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر صرف سلمان ہو، ابو ذر ہو، عمار و یاسر ہو، یہی شیعہ ہیں، اس لیے کہ وہ کہ جو مکمل آپ کی اطاعت کریں، مکمل آپ کے نواحی سے، حرام سے دور ہوں، تو وہ لوگ ہیں۔ ہم تو بی بی گناہ بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جناب شہزادی کونین نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو اور جو ہمارے شیعہ ہیں، تو جس طرح وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا وہ قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن جو ہم سے، اب یہ بہت اہم جملہ ہے، لیکن جو ہم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت و عداوت رکھتا ہے لیکن زندگی میں گناہ کرتا، جیسے کہ ہم لوگ، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اطاعت بھی ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، حرام بھی ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا شہزادی کونین نے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ ہمارا محب ہے، اور محب کے ساتھ ہوتا یہ کہ اگر، اب یہاں پر چوتھے امام کی ایک منقول روایت ضمیمہ کرتا ہوں تاکہ اس روایت کو اور زیادہ آسانی سے آپ سمجھ لیں، کہ جب چوتھے امام سے ایک آدمی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے مومن کی روح جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور منافق اور آپ کے دشمن کی روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، امام نے فرمایا اکثر جب مومن کی روح نکلتی ہے، اکثر فرمایا، تو اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر جب منافق اور ہمارے دشمن کی روح نکلتی، اکثر کو ذہن میں رکھیے گا، تو اس کو بہت آسانی ہوتی، جس طرح آپ پریشان ہو گئے وہ بھی پریشان ہو گئے، پردنت رسول ہم تو کچھ اور سوچتے تھے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ جب میرا مومن بندہ روزے محشر آئے تو اس طرح آئے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اگر زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، توبہ کتنا ہے، اگر توبہ نہیں کی، اس گناہ کا کفارہ نہیں دیا، تو خدا کی رحمت ہوتی ہے اس کو پریشانیوں میں گھیر دیتا، خدا کبھی مال کے نقصان کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے نقصان کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے. پھر بھی اگر گناہ بہت زیادہ ہوں تو جس وقت اس کی روح قبض ہوتی تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ گناہ ہوں تو پھر جس وقت قبر کا مرحلہ آتا ہے تو خدا اس کو عذاب دیتا ہے. اور جو خدا کا اور اہل بیت کا دشمن ہے اس کے بارے میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ جب وہ روز محشر آئے تو اس کے نام اعمال میں کوئی اچھائیاں اور نیکیاں نہ ہوں. تو چاہے کوئی بھی آدمی ہو نیک کام تو کر دیتا ہے، تو اب یا تو اس کی زندگی میں اس کو صلا دے گا، اور اگر خدا کی حکمت یہ ہو کہ اس کو اس کی زندگی میں صلا نہ دیا جائے تو پھر مرنے کے وقت اس کو آسانی دی جائے گی یا قبر میں اس کو آسانی دی جائے گی، لیکن روز محشر میں جب وہ آئے گا تو جو اس نے اچھے کام کیے تھے سب کا صلا پروردگار دے چکا ہوتا ہے. تو شہزادی فرماتی ہے پھر تم ہمارے موحد ہو. اور اس موقع پر شہزادی کا یہ جملہ، اور دوسری جانب ایک درود پڑھتے ہیں آپ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تم ہمارے موحد ہو، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. یہ ایک روایت جو آپ نے سنی ہوگی اکثر، لیکن ایک روایت جو سخت روایت ہے، اس کو میں اس لیے بعد میں سنانا چاہتا تھا. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری ولی عہدی کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، جس کو امام کبھی قبول نہ کرتے تھے اور ہر عمل سے ظاہر کیا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا. اور دربان آپ کے پاس آیا خدمت میں، آ کر کہا کہ مولا کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم علی کے شیعہ ہیں. امام نے غلام کی طرف دیکھا، دربان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان سے جا کے کہہ دو فی الحال میرے پاس فرصت نہیں ہے، جاؤ دوبارہ آنا. وہ لوگ چلے گئے، پھر آئے، پھر امام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے، علی کے شیعہ ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا کہو کہ چلے جائیں. اب ان کو محسوس ہونے لگا کہ کچھ مسئلہ ہے، اتنی مرتبہ آ رہے ہیں. تو اب جب کافی مرتبہ آئے تو انہوں نے اپنے لہجے کو بدلا، کہا کہ اے دربان ہمارے مولا سے کہہ دو کہ آخر ہم سے کیوں ناراض، اور اگر ہمیں قبولیت کا شرف ادا نہیں کیا تو ہم آپ کے دشمنوں کے درمیان بھی ذلیل ہوں گے اور آپ کے دوستوں کے درمیان بھی شرمندہ ہوں گے. بس ایک مرتبہ امام نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی، امام تشریف فرما ہے، وہ آ کے کھڑے ہوئے اور امام نے ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھڑے رکھا کہ کھڑے رہو. اب ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، فرزند رسول ہم سے کون سی خطا ہو گئی، فرزند رسول ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ آپ نے ہمیں اتنی دیر کے بعد اذن دخول دیا. امام نے فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی، تم نے آ کے دروازے پر یہ کہا کہ تم علی کے شیعہ ہو، تم جانتے ہو شیعہ کسے کہا جاتا ہے، اور پھر شیعوں کی صفات مولانا نے بیان کرنا ہے، تم جانتے ہو شیعہ کسے کہا جاتا ہے، اور تم نے کہا کہ تم علی کے شیعہ ہو. ہاں اگر تم یہ کہتے کہ مولا ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو میں تمہیں آنے کی اجازت دے دیتا. بس انہوں نے سنا ایک مرتبہ کہاں پہ آنکھوں میں آنسو آئے، مولا ہم استغفار کرتے ہیں، مولا نے صفات بیان کی ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہماری کیا جرات کہ ہم شیعہ بنے. اور پھر مولا نے ایک مرتبہ ان کو بیٹھنے کی اجازت دی. اب دربان کو بلایا اور امام نے دربان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کتنی مرتبہ آ کے گئے ہیں، تو دربان نے کہا مولا تقریباً 60 مرتبہ آ کے گئے ہیں. تو امام نے فرمایا میری جانب سے، یعنی میری مجھ آٹھ پہ امام کی جانب سے ان پر 60 مرتبہ کلام پڑھو. یعنی 60 مرتبہ یہ آئے تو وہ جو واپس گئے محبت میں آئے تو ایسا نہیں ہے، 60 مرتبہ امام کی جانب سے کسی پر 60 مرتبہ سلام ہو جائے، یہ کوئی معمولی چیز ہے جو آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ 60 مرتبہ درود پڑھ دیں. تو ایک ہے مومن، کہ جو ایمان کے اس پیرائے پر پورا اترتا ہے، لیکن لاسٹ ڈگری میں ہوگا، لہذا مومن ہے۔ شیعہ کب بنے گا کہ اس کی کیٹیگری اس مقام پر پہنچ جائے کہ ناممکن تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ناممکن ہے، اس لیے کہ ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار یہ کوئی معصوم تو نہیں تھے، غیر معصوم تھے۔ اور بہرحال کوشش ہر انسان کرے، کوشش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور وہی بات جو ہم بچوں کو بجاتے ہیں، بیٹا تم جب 100 مارکس کی تیاری کرو گے تو تمہیں 70 مارکس ملیں گے، تو یہ کیوں اپنے اوپر ہم لاگو نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم سلمان جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو بہرحال کچھ تھوڑا بہت بن جائیں گے۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد، تو ایمان یقین بھی ہے، اور ایمان اور یقین دونوں تقریباً ایک چیزیں ہیں، لیکن بہرحال وقت میرے پاس کم ہے۔ اسی یقین کا تعلق دعا سے بھی بہت زیادہ ہے، بس میں ربط مصائب کر رہا ہوں، اسی یقین کا تعلق دعا سے بھی بہت زیادہ ہے کہ انسان اگر دعا یقین کے ساتھ مانگتا ہے، یعنی دعا کی قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ، واقعاً اگر آپ جائیں کربلا انشاءاللہ العزیز، واقعاً اگر آپ مرکز ابوالفضل عباس پر جائیں، واقعاً انشاءاللہ اگر ہم اور آپ سب مرقد ابی عبداللہ الحسین پر جائیں، تو جو دعا مانگے بشرطے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ جو دعا مانگنے کی شرائط تھی وہ میں نے پوری کر دی، جو شرائط ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا۔ تو جب وہ شرائط آپ نے پوری کر دی ہیں، تو اب جب دعا مانگیں تو یقین سے مانگیں، شک کی حالت میں دعا نہ مانگیں، یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، دعا مانگنے کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے صبر۔ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے بہت، بس ادھر دعا مانگی ہفتے بھر میں رزلٹ آ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے معجزہ ہو کبھی جلدی رزلٹ آ جائے، لیکن انسان دعا مانگنے کے بعد، یعنی ایک آداب دعا میں سے ہیں، یہ وہ ادب ہے جو دعا مانگنے کے بعد ہے، آداب دعا میں سے کہ انسان کیا کرے، دعا مانگنے کے بعد صبر بھی کرے، حوصلہ رکھے۔ شیخ عبد الرحیم ششتری نجف کے رہنے والے طالب علم، اور ایک مرتبہ یہ گئے، بہت غریب، بہت زیادہ مفلس، بہت زیادہ غریب۔ ان کی تین حاجتیں، ایک حاجت یہ تھی کہ ان کی شادی ہو جائے، دوسری حاجت یہ تھی کہ بہرحال ایک چھوٹا موٹا گھر ہو، اور تیسری حاجت یہ تھی کہ ان کو حج عطا ہو جائے۔ اور یہ تینوں حاجتیں ایسی ہیں کہ جو بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتی، نہ شادی پیسے کے ساتھ بغیر پیسے کے ہو سکتی ہے، نہ گھر جو ہے بغیر پیسے کے لیا جا سکتا ہے، اور نہ حج بغیر پیسے کے کیا جا سکتا ہے، اور یہ انتہائی 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 غریب، کریں تو کیا کریں۔ کسی نے ان سے کہا کہ بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ 40 شب گزارو، بیتوتا کرو حضرت ابوالفضل کی بارگاہ میں، تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے سنا، پیسہ تھا نہیں ظاہری بات، پیدل جانے کا سلسلہ، تو پیدل جانے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، تو ذرا پہلے نکل جاتے، ساری رات وہاں پر بتاتے تھے حضرت ابوالفضل کے حرم میں، اور اس کے بعد جس وقت صبح کی نماز ہوتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے تھے، تو اس وقت آتے تھے کہ جب تقریباً دن چڑھ چکا ہوتا تھا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ میں 35 شبیں ہو چکی تھیں، 35 راتیں مسلسل نجف سے کربلا، نجف سے کربلا، کربلا سے نجف، روزانہ روزانہ روزانہ۔ فرماتے ہیں کہ جب 35ویں شب تھی، یعنی 35th شب تھی، تو میں اپنے حاجات کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دیہات کی اطراف کربلا ہی کی کوئی عورت، جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کے لوگ، کہ اطراف کربلا ہی کی ایک عورت دیہاتی قسم کی، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا کہ جو پیرالائز تھا، اس نے بچہ جو ہے ذریعے جناب ابوالفضل پہ رکھا، اور اس کے بعد کہا یا ابوالفضل، اپنے اسی ٹھیٹھ عرب لہجے میں جو دیہاتیوں کا ہوتا ہے، یا ابوالفضل یہ میرا بچہ آپ کے سپرد کر رہی ہوں، گھر میں آٹا پیس کر آ رہی ہوں، آٹا گوندھ کر آ رہی ہوں، میرا شوہر آنے والا ہے، مجھے روٹی پکانی ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس نے طواف شروع کیا۔ ابھی نصف طواف ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا بچہ کہتا ہے یمی تعالی شافانی العباس، کہ اماں جلدی آؤ جلدی آؤ، عباس نے مجھے شفا دے دی۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے اس بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد زہی کو چوما اور کہا اے عباس آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بچے کو لے کے چلے گئی۔ یہ منظر کون دیکھ رہا ہے؟ شیخ عبد الرحیم شوشتری جو کب سے آ رہے ہیں، 35 شبوں سے آ رہے ہیں، پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، یہ دیہاتن آئی ہے، آگے بچہ رکھا، ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا، شاپانی العباس۔ تو جیسے کہتے ہیں گھوسا لگنا سینے پر، سینے پر ایک گھوسا لگا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ کردہ، خدا نہ کردہ شیطان وسوسہ دل میں ڈالے کہ اہل بیت علیہم السلام ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، یہ جملہ مت بولا کریں، وہ سنتے ہیں ہمیں پہنچانا نہیں آتا، وہ سنتے ہیں، ہم نے اپنی زبانوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے تالے لگا رکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا کہ مولا، اب میں اسی لہجے میں جو ہم نے کہا جو ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا، 35 شبوں سے آ رہا تھا میں، اگر نہیں دینا تھا تو پہلے بول دیتے ہوتے، میں نہیں آتا، یہ 35 شبوں تک میں مسلسل آیا اتنی زحمتوں کے ساتھ، پوری پوری رات گزاری، اور مانا لگتا ہے کہ چونکہ میں آپ کے علاقے کا نہیں ہوں، لیکن شیطان پھر کیا کیا لاتا ہے دل میں، میں آپ کے علاقے کا نہیں ہوں لہذا وہ آپ کے علاقے کی ہے تو اس کو مجھ پر پریفر کر دیا، اور پھر کہتے ہیں میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ بڑی سرد مہری سے اب میں نے عبادت کی، رات بھر بھی پوری نہیں جاگی میں نے، پہلے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، اب بس اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور آیا واپس اس عالم میں کہ اب میں نجف جب پہنچا تو صبح کی اذان بس جست ہوئی تھی، اور یہ کب آتے تھے؟ یہ آتے تھے اس وقت کہ جب دن بھی نکل آ چکا ہوتا تھا اور جب زور وور ہو رہی ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اب چونکہ حرم میں ان کا حجرہ تھا، وہ بھی ایک تفصیل ہے کہ مختلف حجرے حرم کے اندر شیخ بہائی نے جس انداز میں بنائے، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں جانا چاہتا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، پلٹ کے دیکھا تو شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کا غلام کھڑا ہوا تھا اور کہا کہ میرا استاد جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ اس وقت، اور دوسری بات یہ کہ ان کو پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں پر ہوں، اس لیے کہ میرے ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے 40 دن سے پہلے نجف میں اس ٹائم پر۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں بلایا، کہا مجھے تو میسج دیا ہے کہ تمہیں بلاؤں، اب میرا جو ہے وہ آقا جانے اور تم جانو، لے کر چلا۔ پہنچے حجرے میں، پہنچے، شاگرد تھے یہ خود شیخ عبد الرحیم شیخ مرتضی انصاری، دیکھا وہ خاص جو انداز ہوتا ہے علماء کا، مہاراج کا، اپنی جو گدی ہوتی ہے اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ خاموش بیٹھے ہیں، وہ بھی خاموش، ایک جملہ کا، اپنی گدی کے نیچے سے 2 تھیلیاں نکالا، کہا یہ تھیلی لو، یہ پہلی تھیلی اس میں وہ اخراجات ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم شادی کر سکتے ہو اور اپنا گھر بھی لے سکتے ہو، یہ دوسری تھیلی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم حج کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ یہ چیز ان کو پتا کیسے چلی، میں یہاں آیا ہوں ان کو پتا کیسے چلا، اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تیز نگاہ سے استاد یعنی شیخ مرتضی انصاری نے ان کو دیکھا اور کہا یاد رکھو ابو الفضل سے اس طرح باتیں نہیں کی جاتی، یہ انداز نہیں ہے، حد ادب رکھا کرو، ابو الفضل سے اس طرح بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے ابو الفضل العباس، حاجتوں کو پورا کرنے والا، باب الحوائج کے مقتل میں جملہ ملتا ہے جناب عباس کے بارے میں کہ والحرم مطمئنا مہما تنظروا الی اللواء، کہ بیویاں جو تھیں نا حرم میں، یعنی بیویاں جو تھیں نا خیموں میں، مطمئن ہو جاتی تھیں جب کبھی بھی عباس کے علم کے پریرے کو دیکھتی تھیں کہ ابھی بلند ہے، مہما تنظر تنظرنا الی اللواء، کہ جب بھی وہ پرچم عباس کو دیکھتی تھی۔ سوچئے جب شام میں زینب گئی ہوگی تو عباس کی کتنی یاد آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بازار شام ان اسیروں، ان غریبوں کو گزارا جا رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو حج کر کے شام کے علاقے سے گزر رہا تھا، سہل اس کا نام ہے، اور ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شام کے اندر اس شہر میں خوشی کے شادیاں بجنا شروع ہو گئے، لوگ اچھے اور فاخرہ لباس پہننے لگے، خوشیاں منانے لگے، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ آخر یہ خوشی بنانے کا سبب کیا ہے، کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں جن کو لایا گیا ہے، پہلے کچھ ناقے میرے سامنے آئے اور اس میں نے دیکھا 23-24 برس کا ایک نوجوان کہ جو جوانی میں بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے دونوں پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھا ہوا تھا، سر جھکائے، پہلے اس کی سواری داخل ہوئی، پھر کچھ بیویوں کی سواری داخل ہوئی جن کے سر پر چادریں نہیں تھیں، کہ ایک مرتبہ گھبرا کے آگے گیا، اس لیے کہ ان سب کے چہرے مجرموں والے نہیں تھے، ان سب کے چہرے مجرموں والے نہیں تھے. بس ایک مرتبہ میں آگے گیا، ایک بیوی سے میں نے کہا کہ بیوی پہلے سلام کیا، میں نے پہلے سلام کیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کہ آپ کون ہیں، اس بیوی نے پوچھا تم کون ہو. میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ ابھی تک کسی نے ہمیں یہاں پر سلام کے لائق نہیں سمجھا، ابھی تک کسی نے ہمیں سلام کرنے کے لائق نہیں سمجھا. ارے تو پہلا آدمی ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ سہل کہتا ہے کہ میں، میرا نام سہل ہے، میں حج کر کے آ رہا تھا، یہاں سے میرا گزر تھا، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں رسول خدا کا صحابی رہ چکا ہوں. میں اتنا سننا تھا. جناب زینب فرماتی ہیں جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا، ہم اسی رسول کی اولاد ہیں. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ سہل نے اپنے سر پہ ہاتھ مارے، ارے کیا اس دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا، رسول زادیوں کو اس عالم میں دیکھوں. اب سہل کی نظریں نہیں اٹھ رہی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں اے سہل، اگر تجھے ہمارا اتنا خیال ہے تو دیکھ، ابھی کچھ دیر کے بعد ہمیں دربار میں لے جایا جائے گا، تیری رسول زادیاں مار میں لے جائی جائیں گی. اور بتایا یہ گیا ہے کہ مختلف ملکوں کے سفیر اس دربار کے اندر موجود ہیں جو ہمارا تماشا دیکھیں گے. اے میرے رسول، میرے جد کے صحابی، کیا تو اس بات کو قبول کرے گا کہ تیری رسول کی بیٹیاں بے مکنہ اور چادر دربار میں جائیں؟ اگر کر سکتا ہے تو اتنا کر دے، ارے کچھ چادریں ہمیں لا کر دے دے. سہل کہتا ہے اے بی بی، میرے پاس کچھ حرم کی چادریں ہیں، بس ایک مرتبہ ان چادروں کو چاک کر کے بیویوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کرتا ہے. چادر کا نام جو شمر کے کان میں پہنچا، ایک مرتبہ تازیانہ لے کر آیا اور زینب کو دیکھ کے کہا خبردار کوئی چادر نہ پہنے گا، ارے جس نے چادر پہنی نیزے کی انی سے چادر کو اتار دیں گے. زینب تمہیں اسی طرح دربار میں جانا ہوگا. ابھی تک زینب صبر کر رہی تھی، یہ جملہ جو شمر کا سنا، ایک مرتبہ زینب کو لال آ گیا اور یہ جملہ کہا اے شمر تو نے ہمیں بالکل بے بس و مجبور سمجھ لیا ہے. اے خدا کی قسم، اگر ابھی بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں تو نہ یہ شام رہے گا، نہ تیرے امیر کا تخت رہے گا. بس ادھر زینب بدعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہے، نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر کی جانب گئی، حسین کے لب ہل رہے. اے زینب، بدعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، اسی طرح بے مکنہ چادر دربار میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو نانا کی محنت رائے گا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی قلبون. یا رب الحسین، بحق الحسین، رزقنا معرفت الحسین و زیارت الحسین و شفاعت الحسین و اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہم السلام. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات یہاں پر موجود ہیں علی الخصوص، اور جو مومن و مومنات دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں موجود ہیں علی العموم، ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما. خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما. خداوندہ عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما. خداوندہ خصوصاً اربعین چہلم کے جلوس کو امن و آشتی کے ساتھ، حفظ و امان کے ساتھ اپنے مقام اصلی تک پہنچا دے. خداوندہ اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما. خداوندہ ہمیں ایمان صالح پر باقی رکھ. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، جملہ مومن و مومنات اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین، خصوصاً میرے والد مرحوم، شہداء ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجع عظام، شہید جلمانی، شہید ناصر عباس، اور جو جو اس سالیہ اور حالیہ واقعات میں شہید ہوئے، خصوصاً بندہ خدا کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی، ولی محمد، مرحوم رجب علی، حسن علی، مرحومہ زہرا بانو، ولی محمد، مرحوم ولی محمد رام جی، مرحوم محبوب علی، رجب علی، تلاجہ والا اور راجانی خاندان کے تمام مرحومین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على محمد وآله الأطهار. مات حسين.